أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين حضرات آج 12 ذی الحجہ ہے اور قمری تقویم کے اعتبار سے ابھی ایام حج جاری ہیں. اگرچہ چونکہ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک دن کا فرق ہے تو لہذا ایام تشریق تو وہاں چل رہے ہیں, لیکن جن حضرات کے بھی اعزاء و اقارب میں سے کچھ لوگ حج کے لیے گئے ہیں, اکثر و بیشتر کل وہاں سے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد منا کو چھوڑ چکے. ہمارا دین اسلام جو سلامتی امن اور آشتی کا دین ہے, اس لیے کہ اسلام کے نام میں ہی سلامتی شامل ہے, اس دین نے ہمیں دو تہوار دیے ہیں اور یہ دونوں تہوار, دونوں دن جو جشن کے ہیں, یہ اصل میں ایک احساس تشکر ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور ادا کرتا ہے. عید الفطر آج سے تقریباً سوا دو مہینے پہلے گزر چکی, وہ متصل تھی اس عبادت کے کہ جو اللہ کے نزدیک بہت عظیم بہت افضل عبادت ہے. وہ حدیث قدسی, آپ حضرات کیونکہ یہاں جو حضرات بھی تشریف لاتے ہیں اکثر و بیشتر یہ باتیں انہوں نے بارہا سنی ہیں, کہیں ان کے حافظے میں بھی یقیناً موجود ہوں گی, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. صرف میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر, اس کا بدل, اس کا ثواب میں خود ہوں, یا میں اپنی جانب سے وہ خزانہ فضل خداوندی سے وہ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہوں. تو پہلا تہوار جو ہے ہمارا وہ منسلک ہے روزے کی عبادت کے ساتھ, اور دوسرا تہوار جو ابھی آپ نے منایا جس کا ایک بہت بڑا مظہر بہت بڑا سمبل وہ قربانی تھی جو آپ نے کی, یہ تہوار منسلک ہے حج کی عبادت کے ساتھ, جامع العبادات ہے. حج کی عبادت تو وہ ہے کہ جس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جمع ہو گئی, اور یہ جو قربانی کا منسک ہم ادا کرتے ہیں یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت بڑا یادگار واقعہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیام قیامت امت کے ہر اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو قربانی واجب قرار دے. کروڑوں نہیں بلکہ کروڑہا قربانیاں ہوئیں, وہ اصل میں اسی ایک واقعے کی یاد تھی. تو اس حوالے سے یہ جو عید الاضحیٰ ہے حج کی عبادت اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, انبیاء کرام میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے, ایک مکمل سورت موجود ہے قرآن میں سورہ ابراہیم کے نام سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا گویا کہ انسانیت کا امام بنانے چلا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اصطلاح جو ہے خلیل، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر قرآن میں کتنی جگہ موجود ہے ملت ابراہیمی، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا، اے نبی آپ اتباع کیجئے ابراہیم کی ملت کی، ملت و ابیکم ابراہیم، سورہ حج میں کہا گیا یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی ملت ہے، گویا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے. پھر ہر نماز میں جو آپ آخر میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، افضل ترین درود، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بیسیوں مقامات پر حضرت ابراہیم کا ذکر، ان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں جو مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ملیں گے آپ کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو ان کی عظمت ہے، حج کے مناسک دیکھ لیجئے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جبکہ ہم نے نشاندہی کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو بیت اللہ کی جگہ تھی اس کی، اب پکارو لوگوں کو اس بیت اللہ کے طواف کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. وہ بے آب و گیاہ وادی جہاں کوئی زراعت یا کوئی، جسے آپ کہیے کہ جو بھی کوئی سامان زیست ہوتا ہے، کہیں دور دور تک اس کے کوئی نشانات نہیں، آپ ذرا پکاریں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو اس بیت اللہ کے طواف کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہاں سے چلے آئیں گے، اپنی اونٹلیوں کو دبلا کرتے ہوئے بڑی گہری اور عمیق وادیوں میں سے ہوتے ہوئے پہنچ جائیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے. سورہ حج کا جو ہے پورے دو رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر، سورہ صافات، سورہ انبیاء، کتنی صورتیں. تو یہ گویا ایک موقع آتا ہے ہمارے لیے، سالانہ ایک موقع، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا اسوہ، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شعور کی آنکھ کھولی تو شرک کے گھٹاٹوں پر دھیرے، جہاں پیدائش ہوئی وہاں چاند کی پرستش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، سورج کو دیوتا ماننے والے بھی موجود ہیں، چاند کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں، بالکل اوائل عمری میں یہ تمام چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بڑے خوبصورت مقامات ہیں قرآن میں جہاں ان کا، اگرچہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہر نبی اور رسول پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آغاز وحی سے پہلے جا کر تحنث فرماتے تھے غار حرا میں. جب آپ کی عمر شریف تقریباً 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ کو تخلیہ اور خلوت بڑی محبوب ہو گئی، اور کتنا فاصلہ ہے مکہ اور غار حرا، جو حضرات بھی وہاں جاتے ہیں انہیں معلوم ہے، پرصعوبت چڑھائی بھی ہے، کئی کئی روز کا راشن جو ہے اپنے توشہ دان میں رکھا اور جا کر وہاں جو ہے تحنس فرماتے تھے. غور و فکر، یہ گتھیاں سلجھانے والا جو عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی ذکر موجود. لیکن یہ کہ ان تمام مظاہر سے بالا تر جو مسبب الاسباب ہے، اس سورج میں یا چاند میں یا ستاروں میں کوئی الوہی صفات موجود نہیں ہے، یہ تمام پابند ہیں اس ہستی کے جس نے ان کو پیدا کیا. بڑی منطقی سی بات ہے نا، کسی شے کے اندر اگر کوئی صفت ہوگی تو کسی کے پیدا کرنے کے باعث ہوگی. تو وہ جو نعرہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جتنے بھی مظاہر نظر آ رہے ہیں جس کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ چاند، سورج، ستارے، جل دیوتا کے نام سے بھی تو ایک شے موجود تھی نا، یہ پانی بھی تو دیوتا ہے، پانی کے بغیر تو زندہ رہ نہیں سکتا انسان. تو تو جل دیوتا وجود میں آ گیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں، اپنا رخ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، فطر السماوات والارض حنیفا، اس کائنات کے پس منظر میں یہ زمین و آسمان، یہ جو وسیع اور اس کائنات ہے اس میں سورج کی حیثیت ہے کیا؟ ایک ذرے سے زیادہ نہیں. تو جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں اسی کی طرف. پھر دیکھیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح، جب بھی ہم کہیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آئے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بنتا ہے. اے مسلمانوں، تمہارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ میں مکمل نمونہ موجود ہے. بالکل یہی اصطلاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں وارد ہوئی. اللہ کا کلام ہے نا قرآن، جہاں محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مشعر راہ ہے، وہیں فرمایا گیا، سورہ ممتحنہ میں ہے یا سورہ حشر میں ہے، میں چونکہ حافظ قرآن نہیں لہذا اکثر و بیشتر اشتباہ ہو جاتا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک مکمل نمونہ موجود. یہی وجہ ہے نا کہ ملت ابراہیم کے ذکر، صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں ہر سال اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا ارشاد فرمائیے یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہاں پھر نوٹ کر لیجئے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اسوہ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، تو جسے عقل و شعور کا امتحان کہتے ہیں اس میں کامیاب ہوئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ جتنے بھی مظاہر نظر آ رہے ہیں جو اسباب ہیں میں ان کو اپنا رب قرار نہیں دے سکتا، میں تو اصل میں مسبب الاسباب کو اپنا رب مانتا ہوں. الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں اپنے آپ کو یکسو کر چکا ہوں اس کی طرف. پھر اگلا امتحان ہے والدین کی محبت، بہت سعادت مند والدین سے شدید محبت ان کے اندر، جیسا کہ ہوتا ہے. اب اپنے والد کو بار بار ٹوکتے تھے کہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے جو آپ یہ مورتیاں تراشتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنا خدا قرار دے دیتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، تو یہ بار بار کا ٹوکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو، تو والد کو بڑا ناگوار گزرتا تھا. ظاہر ہے ان کا تو ذریعہ معاش بھی یہی تھا، جس طرح ہندوؤں کے ہاں پروہت ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، ویسی حیثیت حضرت ابراہیم کے والد آزر کی تھی. تو بالآخر ایک دن یہ بار بار کی جو روک ٹوک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یقیناً بڑی سعادت مندی تھی. یا ابتی، بار بار جو ہے کم سے کم تین یا چار آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں ان الفاظ کے ساتھ، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یہ جو شیطانی کام آپ کر رہے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے جو مورتیاں تراشتے ہیں، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، اس کے دام میں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس ایک اور سورس ہے علم کا، علم وحی جو میرے رب نے مجھ تک پہنچایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی رہنمائی میں آپ کو منع کر رہا ہوں. یہ بت پرستی اور یہ شرک، بدترین نجاست، ان شرک لظلم عظیم. یہ بار بار کی جو نصیحت حضرت ابراہیم کر رہے تھے اپنے والد کو، تو والد نے ایک دن تنگ آ کر کہہ دیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اگر اس بازو نصیحت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، اور بیٹا وہ کہ جس کے دل میں شدید محبت باپ کی. بار بار توجہ دلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم رخصت ہوئے, والد کو گھر کو خیر باد کہا. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا, میں آپ کے لیے, ابا جا اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا, آپ کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کروں گا آپ کو ہدایت عطا فرما دے, آپ کے گناہوں کو معاف فرما, استغفار کروں گا. سلام علیک, اور سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. لیکن اس سے پہلے ایک امتحان ہو چکا تھا, کسی ایک سے موقع کی تلاش میں تھے. ظاہر ہے کہ سوچتے تو ہوئے تھے کس طرح میں اپنی قوم کو روک سکتا ہوں, کوئی حکمت, کوئی طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا انہیں, منتظر رہے کسی ایسے موقع کے کہ جبکہ کوئی بستی والے تمام لوگ جو ہیں کسی پوجا پاٹھ کے لیے کہیں دریائے سمندر کے کنارے چلے جائیں, پوری بستی خالی ہوگی, تو پھر میں ایک کام کروں گا جس سے انہیں ایک مرتبہ جھجھوڑا جا سکے. منتظر رہے, بالآخر ایک موقع آ گیا. کوئی ان کا جشن تھا یا تہوار تھا, پوری کی پوری بستی جو ہے اس بستی کوئی والے نکل گئے کہیں پوجا پاٹھ کے لیے سمندر یا دریا کے کنارے. دو تین مقامات پر قرآن حکیم میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے منتظر تھے, تو ان کا جو سب سے بڑا مندر کہہ لیجئے, یا ان کا جو معبد ہے یا ہیکل جو ان کا تھا, جہاں ان کے یہ خدا موجود تھے اپنے ہاتھوں سے خود تراشیدہ, ان کے مجسمے پڑے ہوئے تھے, جن کے لیے نظر نیاز یہ کیا کرتے تھے, کوئی حلوے مانڈے چڑھاتے تھے, کوئی منتیں مانگا کرتے تھے, سجدہ ریز ہوتے تھے, تو ان کے معبد میں چلے گئے. اور ان کے ہاتھ میں ایک تیشہ تھا, اس کو جو چلانا شروع کیا تو سب کو چکنا چور کر دیا, سوائے سب سے بڑے ان کا جو خدا تھا اس کے. اور یہاں بھی ان کے نزدیک ایک پلاننگ تھی کہ جب قوم آئے گی تو میں ذرا ان کو متوجہ کروں گا, یہ تمہارا سب سے بڑا خدا تو صحیح سالم ہے نا, بڑے مضبوط موٹے موٹے اس کے تم نے بازو بنا رکھے ہیں, بڑی آنکھیں ہیں, بڑا توانا اور قوی نظر آ رہا ہے, اسے چاہیے تھا نا کہ بقیہ یہ چھوٹے خدا ان کی کوئی حفاظت کرتا, ان کو ڈیفینڈ کرتا, روکتا ان کو. وہ شخص کے جو آ رہا ہے تلتیشہ چلا رہا ہے, اب جب قوم کے لوگ واپس پہنچے اور جا کر اپنے خداؤں کا وہ حشر دیکھا, تو آپ اس کو قیاس کیجئے کہ ان کے اندر جو غیظ و غضب اور جس قسم کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. فوراً خیال آ گیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے, وہی ہمیں منع کیا کرتا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا. اب وہاں جو مکالمہ ہوا وہ بھی جوں کا توں قرآن میں موجود. وقت نہیں ہے کہ وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا, صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, یہ الفاظ قرآن کے ہیں. ابراہیم کیا تم نے کیا یہ حشر ہمارے ان معبودوں کا, یہ ہمارے خدا, یہ جو حاجت روا تھے, مشکل کشا تھے, اولاد دینے والے تھے, بارش برسانے والا دیوتا بھی تھا, وہ بھی چکنا چور ہوا پڑا ہے. انت فعلت هذا بآلهتنا, کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں, یہ سب سے بڑا ہے, ذرا اس سے پوچھو یہ بتائے گا کس نے کیا, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے بازو بھی ہیں, تمہارا خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے قوی اور توانا تھا, کس سے پوچھ لو. ظاہر ہے کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, دونوں کا ہم اس سے کیسے پوچھیں, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, اس سے کیسے پوچھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم ولما تعبدون, اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم پرستش کرتے ہو, جن کو تم نے اپنا دیوتا قرار دیا, جنہیں اپنا خدا مانتے ہو, تف ہے تمہاری عقل کے اوپر بھی اور ان معبودوں کے اوپر بھی. وہاں قرآن میں یہ کہا گیا کہ تمام کے سر جھک گئے, اس لیے کہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک تدبیر اختیار کی تھی انہیں جھنجھوڑنے کے لیے, اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا نا. فرجعوا الى انفسهم, ان سب نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا سوچا, ذرا سنجیدگی سے غور کیا کہ بات تو صحیح ہے جو ابراہیم کہہ رہا ہے, یہ تو نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ ہل جل سکتے ہیں, ہم انہیں حاجت روا بھی سمجھتے ہیں, مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کے پاس اختیار ہے, آسمان سے جو ہے بارشیں نازل کرتے ہیں, فرجعوا الى انفسهم. اب اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا, پیش کر دیے گئے نمرود کے دربار میں. وہاں بھی ایک مکالمہ ہوا, اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ورنہ وقت جو ہے اسی میں نکل جائے گا. لیکن بالآخر یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ روشن کرو اور جھونک دو ابراہیم کو اس میں. اب انسان کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب شے یا عزیز ترین شے ہوتی ہے اس کی اپنی جان ہے. قرآن نقشہ کھینچتا ہے نا قیامت کا. انسان یہ چاہے گا کہ فدیے میں دے دے اپنے والدین کو بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنی بیوی بچوں کو بھی. لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. صرف اسے بچا لیا جائے, اپنی جان بچانے کے لیے اپنی اولاد اور ماں باپ کی کوئی بھی بھیڑ چڑھا دے. اس لیے کہ انسان کے نزدیک عزیز ترین شے اس کی اپنی جان ہے. اسی کے مظاہر جب یہ بٹوارا ہوا تھا, ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی, تو کتنے لوگ وہ تھے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والدین بھی قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, اولاد بچے بہنیں سب جو ہے شہید کر دیے گئے, صرف وہ خود بچ کر واپس پہنچ گئے. مجھے یاد ہے مشکور حسین یاد صاحب کی ایک کتاب تھی یادوں کے چراغ, جو اصل میں انہی واقعات پر مشتمل تھی, تو اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا. تو اپنی پوری بہت بھری پڑی جو فیملی ہوتی ہے اس میں صرف یہ بچے تھے, اور وہ بھی اس لیے بچ گیا کہ جو لاشیں تھیں گھر کے اندر ان کے کہیں نیچے یہ دب گئے تھے, تو بالکل اسی طرح ساکت و سامت پڑے رہے, اس لیے کہ ذرا میں ہلا تو میری گردن بھی مار دیں گے. اور جب وہ بلوائی وہاں سے سب قتل و غارت کر کے رخصت ہو گئے تو یہ وہاں سے نکلے, اور اس کے بعد کسی طرح بچتے بچاتے اپنی خود انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے پاکستان پہنچ گئے, اپنی جان بچا لی نا. تو انسان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز شے کوئی ہے ہی نہیں. کسی طرح میں بچ جاؤں. ہاں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, اس دین کے لیے بھی تو کیا نا. کتنے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی یوم احد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لیے اپنی جانوں کو, اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا. یہ جذبہ ہے محبت عشق, ورنہ یہ اصول ہے. لیکن یہ کہ وہ آگ کا بڑا الاؤ روشن کر دیا گیا اور اس میں پوری تیاری کر لی گئی, حرقوہ, اب اس کو بھسم کر دو, جلا دو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. مجھے تو معلوم تھا نا کہ موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آگ کے اندر اگر کوئی جلانے کی صفت ہے تو کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جا, ٹھنڈی پڑ جا. اور یہ ہوا. تو گویا کہ اپنی جان جو عزیز ترین ہوتی ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. یہ اصل میں وہ جذبہ ہوتا ہے محبت کا, ایمان, جسے علامہ اقبال عشق کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل جو ہے وہ تو حیران پریشان کھڑی ہے. اس لیے کہ عقل کے نزدیک تو مسلم بات یہ ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے, قرآن میں تو حکم ہے نا, مردار بھی کھا سکتے ہو. لیکن یہ کہ عقل تو یہی سجھائے گی کہ بھئی جان کسی طرح بچاؤ, اگر تم ہی اگر ختم ہو گئے تو دین کا کام کون کرے گا. یہ بھی تو ایک وسوسہ ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد پھر انی مہاجر الى ربی سیہدین, پھر اپنے وطن کو خیر بات کہا, اپنے گھر والوں کو خیر بات کہا, والد سے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے. اور ابھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جو منتظر تھا, جس کی یاد ابھی آپ نے پرسوں منائی. سورہ صافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی آیات ہیں کہ جو اس واقعے پر مشتمل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل کئی روز یہ خواب آتا رہا، انی راء فی المنام انی اذبحک، اپنے بیٹے اسماعیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، ذرا مجھے بتاؤ تمہاری رائے کیا بنتی ہے، یہ خواب مجھے مسلسل آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن آیا یا ایک رات آیا ہو، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ کا خواب ہوتا تو انی رائی تو فی المنام آتا، میں نے دیکھا خواب میں، انی را فی المنام میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور روایات میں ہے تین راتیں مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ خواب آتا رہا، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی کون تھا؟ ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. قال یا ابتی فعل ما تؤمر، فوراً کہا، حالانکہ یہ اگر آپ اس کا تصور کیجئے حضرت اسماعیل کی عمر کیا تھی اس وقت، 13-14-15 برس، اس لیے کہ قرآن میں یہی مقام ہے جہاں یہ کہا گیا فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اپنے والد کے دست و بازو بننے لگے، اب یہ عمر ہوتی ہے کہ جبکہ گویا کہ بیٹا باپ کا کام میں ہاتھ بھی بٹا رہا ہے، کھیتی باڑی میں بھی مدد کر رہا ہے، دست و بازو بن گیا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے کہا بجان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اس لیے کہ بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ نبی کا خواب بھی اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے. ففعل ما تؤمر، تو جس شے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تو عمر، یہ حکم الہی ہے جو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. ففعل ما تؤمر، تو اب آپ کر گزریے. پھر آگے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. یہ سب سے کٹن امتحان، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا حاصل کیا تھا. روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی جبکہ ولادت ہوئی حضرت اسماعیل کی، اور جب یہ قربانی والا واقعہ پیش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی، 100 برس کا بوڑھا. حالانکہ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں اعضاء و جوارے ہی کمزور نہیں پڑتے، قوت اور ارادہ جو ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو 100 برس کے بوڑھے کا یہ امتحان کہ اپنے 14 سالہ بیٹے کو ذبح کرو. فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل، باپ بیٹا. یہاں ذرا رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کہتے کسے؟ اسلما، یہی سے اسلام نکلا نا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے. فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بر لٹا دیا. اور یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ سامنے عام طور پر ذبح کرتے ہوئے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو محبت پدری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو جگر گوشہ تھا نا، 100 برس کا بوڑھا تو 14 برس، 13-14 برس کا بیٹا، تو چہرے کے رخ کو دوسری طرف رکھا، للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، اور کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی چھری چلانے میں، اللہ تعالی کی طرف سے ندا آ گئی وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. پھر ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اور جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا تھا جو گویا کہ حکم الہی تھا، اللہ کا حکم تھا، تم نے اس پر بھی عمل کرنے سے دریغ نہیں کیا، یہ ہے اسوہ ابراہیمی. ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے ہی سپر ڈال دیتے ہیں. سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے نا. کتنی ہی نفسانی خواہشات ہیں کہ اللہ کے احکامات اللہ کے رسول کے احکامات کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ قربانی جو ہے صرف ایک سبل ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا, ان کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے, اس دین کے لیے. علامہ اقبال نے جو فرمایا نا, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. وہ جو اصل میں جو روح ہے کسی عبادت کی وہ موجود نہیں. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ عبادات کا ایک گویا کہ تجسم تو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن وہ اصل روح جو ہونی چاہیے. اول تو نماز پڑھنے والے ہیں کتنے اس معاشرے میں, اور جو نماز پڑھتے ہیں کیا واقعتاً ان کی نماز اس کیفیت کی حامل ہے. بشمول اپنے میں بات کر رہا ہوں کہ حضور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں اور میری دل کی ٹھنڈک ہے نماز میں. یہ قربانی ہم نے کی, ممکن ہے لاکھوں روپے کا جو ہے وہ جانور خرید کر ہم نے ذبح کیا ہو. قرآن میں کیا کہا گا, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو روح ہے اس عبادت کی, تقوی خدا خوفی اخلاص, یہ ہے یا نہیں؟ تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے. گوشت تم نے کنزیوم کر لیا, فریزر بھر لیے, خون زمین میں جذب ہو گیا. ہاں اللہ تک پہنچنے والی ایک شے ہے, اور وہ ہے اخلاص, ایمان, تقوی, خلوص. ولکن ینالہ التقوی منکم. تو ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے اس کا ظاہر وہ انٹیکٹ رکھنا چاہیے, بہترین انداز میں رکھنا چاہیے, لیکن اصل شے جو درکار ہے وہ اندرونی روح ہے. وہ مقصد اور غایت ہے کہ جس کے لیے وہ عبادت فرض کی گئی ہے. تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے, جیسا کہ میں بالکل ابتدا میں کہا تھا, یہ دونوں تہوار دو بہت بڑی بڑی عبادات کے ساتھ منسلک, اور دو رکعت جو ہم نماز تشکر ادا کرتے ہیں وہ اصل میں ایک تشکر ہے, احساس شکر ہے, اس کی بجا آوری ہے. رمضان کے آخر میں وہ کہ یکم شوال کو عید الفطر, اور اسی طرح یہ حج جیسی عظیم عبادت کے ساتھ یہ قربانی. اس لیے کہ حج کی عبادت کے جتنے بھی شاعر جو مناسک ہیں وہ تمام کے تمام وہیں ادا ہوتے ہیں. اس قربانی کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک عام کر دیا. اس کرہ ارضی کے کسی گوشے میں رہنے والا کوئی مسلمان وہ بھی گویا کہ شریک ہو جائے, اور اس بہانے کم سے کم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ یاد بھی تازہ ہو, اور پھر ان کا ذکر بھی ہو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اسوہ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے. اللہ تعالی ہمیں دین کی واقعی اور حقیقی سمجھ عطا فرمائے, اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.